نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم آمين یا رب العالمین. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت ہمارا موضوع مطالبات دین ہے، اور اس موضوع کے عنوان سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ شاید ہمارا دین ایک سے زائد مطالبات وہ ہم سے کرتا ہے، لیکن اگر ہم تھوڑا سا غور کریں گے تو قرآن حکیم سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہمارا دین ہم سے ایک سے زائد مطالبات نہیں کرتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے جو دین نازل فرمایا ہے اس میں ہمیں ایک ہی مطالبہ ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے. البتہ بات سمجھانے کے لیے اس ایک مطالبے کو جب تفصیل سے کھولا جاتا ہے تو بات سمجھانے کے لیے اسے ایک سے زائد حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، لیکن حقیقی بات تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے کے پورے دین میں ہم سے صرف ایک مطالبہ وہ پیش کیا ہے، اور اس مطالبے کو پورا کر دیا جائے، ہم اس مطالبے کو پورا کر دیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم سے مطلوب ہے. چنانچہ وہ مطالبہ کیا ہے؟ قرآن حکیم میں جا بجا اس کا ذکر آیا، اور سب سے پہلے قرآن حکیم نے اس کا ذکر کیا ہے سورہ بقرہ میں، آیت نمبر 21 میں اس بات کا ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے کیا چاہتے ہیں. فرمایا یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں تم اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کی بندگی کرو. یہ ہے قرآن حکیم کا مطالبہ جس کے اندر ساری کی ساری باتیں اور ساری کی ساری چیزیں شامل ہیں. البتہ جب ہم اسے کھولیں گے تو پھر اپنے سمجھنے کے لیے ایک سے زائد حصوں میں ان مطالبات کو تقسیم کر لیں گے، ورنہ بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں. عبادت کس چیز کا نام ہے؟ عبادت دراصل کسی ایکٹیویٹی کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت ایک تعلق کا نام ہے، اور یہ تعلق صرف دو قسم کے ہستیوں کے درمیان قائم ہو سکتا ہے، ایک وہ کہ جسے رب مانا جائے، اور دوسرا وہ جو اپنے بارے میں اس کا عبد ہونے کا یقین اپنے اندر پیدا کر لیں. یہ دو ہستیاں ہیں، ایک طرف ایک رب ہوگا، دوسری طرف کوئی عبد ہوگا، ان کے درمیان جو تعلق قائم ہو جائے گا اس تعلق کا نام عبادت ہوگا. ہمارے معاشرے میں ایک تصور عام یہ پایا جاتا ہے کہ عبادت تو شاید نماز میں داخل ہے، یا عبادت تو صرف روزے کی شکل میں ہوتی ہے، یا عبادت صرف زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، یا عبادت صرف حج کی ادائیگی ہے، اور اگر ان چار کاموں میں سے بندہ کوئی کام نہ کر رہا ہو تو شاید وہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہا. یہ تصور بڑا محدود سا ہے. اصل میں جب بندہ یہ چار کام کر رہا ہے تب بھی وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، لیکن جب وہ یہ چار کام نہیں بھی کر رہا تب بھی وہ اللہ کے ساتھ اپنی عبادت کا تعلق قائم رکھ سکتا ہے. گویا یہ ایک ایسا تعلق ہے کہ اگر بندہ صحیح طریقے سے اس تعلق کو استوار کر لے تو 24 گھنٹے اور پوری زندگی، شب و روز، صبح ہو یا رات ہو، شام ہو، کوئی بھی وقت ہو، کوئی بھی موقع ہو، کوئی بھی گھڑی ہو، بندہ اپنے رب کی عبادت کر سکتا ہے. کیسے کرے گا؟ کیا ہر وقت وہ نماز پڑھ سکے گا، یا ہر روز روزہ رکھ سکے گا، یا ہر روز زکوٰۃ ادا کرے گا، یا زندگی کا ہر دن حج میں گزارے گا؟ ظاہر ہے یہ ممکن نہیں ہے. تو پھر طریقہ کیا بتایا گیا؟ طریقہ یہ بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، اس کے پورے دین پر عمل کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی مکمل بندگی ہے اور یہ وہ تعلق ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ قائم کریں۔ البتہ یہاں تک پہنچنا آسان نہیں ہے، اس منزل کو آسان بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ عبادات عطا فرمائی ہیں۔ دن میں 5 مرتبہ ہم نماز پڑھیں، سال میں 1 مہینے کے روزے، سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ، فرض زکوٰۃ کی ادائیگی، اور زندگی میں 1 مرتبہ حج کی عبادت۔ یہ وہ تمام عبادات ہیں کہ اگر ان کا اہتمام کیا جائے پورے ذوق و شوق کے ساتھ، تو پھر بندے کی زندگی میں اس تعلق کو اپنے رب کے ساتھ قائم کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز ہی کو لیجئے، نماز کے بے شمار فوائد ہیں، بے شمار فوائد ہیں، لیکن اس کا ایک بنیادی فائدہ یہ ہے کہ نماز کی کیفیت میں ہمارے لیے یہ محسوس کرنا نسبتاً زیادہ آسان ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، کیونکہ یہ ایک عبادت کی ایسی شکل ہے کہ جس میں ہمیں دنیا سے منقطع کرا دیا جاتا ہے۔ تکبیر تحریمہ کے لیے جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب ہم دنیا کی ساری ایکٹیویٹیز سے اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہے ہیں، اپنے تعلق کو منقطع کر رہے ہیں، اب گویا ہمارا صرف رابطہ اپنے رب کے ساتھ ہوگا۔ اپنے رب کے حضور کھڑے ہو کر ہم اس کی حمد و ثنا بھی کریں گے، اس کے سامنے اپنی التجائیں، مناجات اور دعائیں بھی پیش کریں گے، اور اس کی بندگی کا، اس کے عبدیت ہونے کا، یعنی اس کے عبد ہونے کا ہم اس کے سامنے اظہار بھی کریں گے۔ تو نماز کے اندر یہ کیفیت حاصل ہو جاتی ہے۔ اب ہمارا دین کیا چاہتا ہے؟ ہمارا دین یہ چاہتا ہے کہ یہ جو کیفیت ہمیں حاصل ہوئی ہے اللہ کے استحضار کی، اللہ کی طرف توجہ کی، یہ صرف نماز کے 15 منٹ، 20 منٹ یا 30 منٹ تک محدود نہ رہے کیفیت، بلکہ بندہ اس کو پھیلائے اور اپنے 24 گھنٹے کی زندگی میں اسی کیفیت کو تاری رکھے اپنے اوپر کہ گویا ہر وقت وہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہے۔ اس کیفیت کا حاصل ہو جانا ہمارے دین میں اونچا ترین مقام ہے جسے درجہ احسان کہا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں پیش ہوتے ہیں اور آ کر مختلف سوالات پوچھتے ہیں، ان میں سے ایک سوال یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اخبرنی عن الاحسان، اللہ کے رسول مجھے بتائیے، میرے سامنے وضاحت فرمائیے کہ احسان کیا چیز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مختلف روایات میں، مختلف الفاظ میں وضاحت فرمائی۔ بڑے کامن ترین الفاظ جو بہت سی روایات میں آئے ہیں وہ یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کا انک تراہ، تم اللہ کے ساتھ اپنی عبادت کا تعلق کیسے قائم کر لو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ 24 گھنٹے کی کیفیت حاصل ہو جائے۔ فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو کم از کم یہ احساس رکھو کہ وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ اس تعلق کا قائم ہو جانا عبادت ہے، اور اس تعلق کو قائم کرنے کے لیے آسان کرنے والی چیزیں یہ ارکان اسلام ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کی بندگی کے تعلق کو ہمارے لیے آسان بنا دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی اسپرٹ کے ساتھ ہمیں ان ارکان کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری طرف یہ سمجھ لیجئے کہ اگر نماز کی ادائیگی ہو رہی ہے اور دیگر ارکان بھی ادا ہو رہے ہیں، لیکن ذرا سوچئے کہ بندہ جس آدھے گھنٹے کے لیے مسجد میں رکا اس میں تو اس نے اپنا سر اللہ کے سامنے جھکا دیا، لیکن جیسے ہی مسجد کی 4 دیواری سے باہر نکلا اور وہاں جا کر اللہ کے احکامات کو توڑنا شروع کر دیا، تو یہ کس قسم کا تعلق اس نے اپنے رب سے قائم کیا ہے؟ اور پھر سوچئے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی بندگی پسند آئے گی؟ کیا وہ اس بات کو محبوب رکھے گا کہ اس کا بندہ مسجد میں آ کے تو اس کے سامنے جھک جائے، لیکن مسجد سے باہر نکل کر اس کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دے اور وہاں پر اللہ کی بندگی کرنے سے اپنے آپ کو، یعنی اس کے حوالے سے تیار نہ کریں، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ طرز عمل پسند آئے گا؟ یہ ہے موٹی سی بات کہ ہمارا دین ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اب اس کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کا دین ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب سمجھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات پر، اس کے احسانات پر غور کریں، اور اس سے ہمیں اپنی عاجزی، اپنی انکساری اور اپنے حقیر ہونے کا احساس ہوگا۔ جب یہ احساس پیدا ہو جائے گا تو پھر ہمارا اپنے رب کی طرف لپکنا اور اس سے تعلق قائم کرنا، یہ چیز عبادت کہلائے گی۔ اور اس عبادت کا حاصل کیا ہوگا، اس عبادت کا ظاہر کیا ہوگا، اس عبادت کی پہچان کیسے ہوگی؟ اس عبادت کی پہچان اس طرح ہوگی کہ ہم اپنی پوری کی پوری زندگی میں اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کے پابند بن جائیں گے۔ اگر یہ ہو جائے تو یہ ہے وہ تعلق جو اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ قائم کریں۔ لیکن آپ دیکھیں گے بدقسمتی سے اس وقت جو ایک خاص قسم کی تہذیب پوری دنیا کے اوپر چھائی ہوئی ہے، اس نے سب سے زیادہ جو خرابی پیدا کی ہے انسان کے ذہن میں وہ یہ کی ہے کہ انہوں نے انسانوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے اور یہ زہر ان کے اندر ہیمر کرنے کی کوشش کی ہے، پوری طرح انجیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ انسان کسی کے بندے نہیں ہیں، بلکہ انسان خود آزاد ہیں اور خود مختار ہیں اور جیسے چاہیں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا حق رکھتے ہیں۔ اور ان کے نزدیک انسانیت نام ہی اسی چیز کا ہے کہ یہ جو چار روزہ زندگی ملی ہے، بابر بائش کوش کے عالم دوبارہ نیست، اس کو اچھی طرح انسان انجوائے کر لے، ساری کی ساری امیوزمنٹس، ساری لذات نفس حاصل کر لے، اس طرح زندگی گزارنے والا انسان گویا کامیاب ہے۔ یہ تصور ہے جو آج کی تہذیب نے انسانوں کے ذہنوں میں انجیکٹ کیا ہے، اور آپ دیکھیں گے اسی کا مظہر ہے پھر کہ مسلمان زبان سے تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ، پھر اپنے نفس کے یعنی اپنے نفس کی ڈانٹ کی وجہ سے اور اپنے ضمیر کی ڈانٹ کی وجہ سے وہ شاید پانچ وقت مسجد میں بھی حاضر ہو جاتا ہے، اللہ کے سامنے سر بھی جھکا لیتا ہے، لیکن جیسے ہی مسجد سے باہر نکلے گا وہ اس بات کو بھول جائے گا کہ وہ کسی کا بندہ ہے، بلکہ باہر جو تہذیب کے اثرات ہیں وہ اس کے ذہن میں پھر وہی بات تازہ کریں گے کہ تم آزاد ہو، خود مختار ہو، جو کرنا چاہو کرو، جیسے زندگی گزارنا چاہو زندگی گزارو، یہی اصل انسانیت ہے ان کے نزدیک۔ اور پھر آپ غور کریں گے کہ اسی وجہ سے انسانوں کی اکثریت کے اندر اس وقت مذہب سے ایک بیزاری ہے، خدا سے ایک دوری کا جذبہ پیدا ہو چکا اور خدا پر یقین وہ انتہائی کمزور ہو چکا ہے۔ اب اس سارے مسئلے کا حل کیا ہے؟ اس سارے مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہم واپس قرآن کی طرف پلٹیں اور اس بنیادی پیغام کو سمجھیں جو ہمارے دین کا مطالبہ ہے، کہ ہم اللہ کو اپنے رب کی حیثیت سے پہچانیں، اس کے احسانات پر غور کریں، اس کی صفات پر غور کریں، پھر اپنی اصل حیثیت پہچاننے کے بعد اس کے ساتھ عبادت کا تعلق قائم کر لیں۔ یہ ہے اصل اصلاح کا طریقہ اور یہ ہے وہ بنیادی بات کہ جس سے ہم دین کے سارے مطالبے کو پورا کر سکیں گے۔ یہ تو ہو گئی بنیادی بات۔ اب ذرا میں کچھ حصے آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس میں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہم جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی پوری بندگی کی جائے، اس کے سارے احکامات کو مانا جائے، تو اس کے بڑے بڑے احکامات کون سے ہیں۔ نمبر ایک، آج کے دور میں سب سے پہلا تقاضا ہر انسان سے اللہ کے بندے ہونے کی حیثیت سے یہ ہے کہ وہ اپنے دائرے اختیار کے اندر جہاں جہاں اس کے لیے ممکن ہے، جہاں جہاں اسے اتھارٹی حاصل ہے، جہاں جہاں پر اس کا اختیار چلتا ہے، اپنے پورے کے پورے دائرے اختیار کے اندر اللہ کی مکمل بندگی کرے، اس کی فرما برداری، اس کی تابع داری اختیار کر لے۔ یہ دائرہ کار کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ہر انسان کے لیے یہ دائرہ کار اس کے اپنے جسم سے شروع ہوتا ہے۔ اس جسم کے اوپر اللہ کے دین کا نفاذ کیا جائے، اس جسم کو اللہ کا بندہ بنا دیا جائے، اور پھر جو بھی اللہ کے احکامات ہیں اس کے مطابق ہی بندے کا بدن حرکت میں ہو، جس چیز سے اللہ نے روکا ہے اس چیز سے بندے کا جسم رک جائے، اپنے آپ کو وہ اللہ کا بندہ بنا لے اپنے دائرے اختیار میں۔ یہ سب سے بنیادی مطالبہ ہے۔ اس بدن سے آگے چلیں تو ہمارا کچھ نہ کچھ اختیار اپنے گھر کے اوپر بھی ہوتا ہے، اپنے گھر میں بھی اللہ کے احکامات کا نفاذ کیا جائے، کوئی ایسا کام، کوئی ایسی شے اور کوئی ایسا طرز عمل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے اس کی طرف بندہ نہ جائے، بلکہ اپنی گھریلو زندگی کے اندر بھی یہ بات ثابت کی جائے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، اسی کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کے پابند ہیں۔ اس سے آگے چلیں تو ہم ایک معاشرے کا بھی حصہ ہوتے ہیں، اس معاشرے کے اندر ہم ایک ایسا طرز عمل اختیار کریں کہ جس میں ہم خود بھی اللہ کی بندگی کر رہے ہوں اور دوسرے بھی ہمارے کردار کو دیکھ کر اللہ کی بندگی کی طرف مائل ہو رہے ہوں، انہیں پتہ چلے کہ یہ واقعتاً اللہ کا بندہ ہے، یہ دنیا کے مفاد کی خاطر اور دوسرے فائدوں کی خاطر اللہ کے احکامات کو نہیں توڑتا بلکہ اللہ کے احکامات کی پابندی کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے آپ اس سے آگے چلیں گے تو جہاں جہاں بھی انسان کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کا پیغام پہنچا سکے اس کے حوالے سے کوشش کرنا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے. یہ سب سے بنیادی بات ہو گئی اپنے دائرہ اختیار کے اندر اللہ کے دین کی پابندی اختیار کرنا. آج کے دور میں دو بڑے بڑے مسائل یا مشکلات اس حوالے سے وہ فیس کرنی پڑتی ہیں اس تہذیب کی وجہ سے. نمبر ایک، اپنے رزق کو حلال تک محدود رکھنا. یہ واقعتاً ایک بہت بڑے جہاد کا کام ہے آج کے دور میں، لیکن بندہ اس بات کو طے کر لے کہ چونکہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ تبارک مطالعہ مجھ سے یہ چاہتے ہیں کہ میں صرف حلال رزق ہی استعمال کروں، تو پھر حرام کی جو بھی شکلیں ہیں ان سب سے مکمل طور پر اجتناب کیا جائے، چاہے اس کی وجہ سے رزق کچھ محدود ہو جائے، چاہے اس کی وجہ سے وسائل میں کچھ کمی آ جائے، چاہے اس کی وجہ سے انکم میں کچھ نقصان برداشت کرنا پڑے. اور اسی مسجد کے بہت سے نمازی ہیں اس وقت اس مجلس میں بھی موجود ہیں جو کہ اپنی زندگیوں میں واقعتاً یہ کام کر چکے ہیں، اچھی اچھی انکمز اور اچھے اچھے وسائل والے کام کاروبار انہوں نے چھوڑے ہیں، کم تر پر گزارا کر رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے جو بھی رزق حاصل ہو رہا ہے وہ اب حلال ہی سے ہو رہا ہے. ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرز عمل کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا بڑا مسئلہ ہے معاشرتی مسئلہ، اور وہ ہے گھر میں شرعی پردے کا نفاذ. شرعی پردہ یعنی وہ پردہ نہیں جو رواج کے مطابق ہوتا ہے، جو ہماری برادری میں معاشرے میں مشہور ہے، اس طرح نہیں، بلکہ تفصیلات جاننے کی کوشش کی جائے. اور انہی مجالس میں شرعی پردے کے اوپر بھی تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے. اس شرعی پردے کو اپنے گھر میں نافذ کیا جائے، اس کو اختیار کرنے کی کوشش کی جائے. یہ دو بڑی بڑی رکاوٹیں ہیں. اگر ان کے حوالے سے بندہ پوری کوشش کرتا رہے اور اپنے گھر والوں کو بھی تلقین کرتا رہے اور ان دونوں کو اختیار کر لے، تو واقعتاً اپنے دائرہ کار میں دین پر عمل کرنا اس کے لیے انتہائی آسان ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اب اس کے بعد دوسرا تقاضا، دوسرا تقاضا اللہ کے دین کا یہ ہے، اللہ کی بندگی اختیار کرنے کا یہ ہے کہ ہمیں جس دین کو حاصل کرنے کا اور جس دین پر ایمان لانے کا موقع اللہ نے عطا فرمایا، جو سعادت ہمیں عطا فرمائی، یہ دین صرف ہمارے لیے نازل نہیں ہوا، یہ اس امت مسلمہ کے لیے نازل نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ تو سارے کے سارے انسانوں کے لیے نازل کیا گیا ہے. اس لیے اس امت کا کام یہ بیان کیا گیا اور اس امت کے ہر فرد کا کام یہ بیان کیا گیا کہ وہ اب اس دین کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں. سورہ آل عمران میں اس کا ذکر آیا، اللہ تعالی نے فرمایا کنتم خیر امتن، اے مسلمانوں تم بہترین امت ہو، انسانی گروہ ہو، بہترین انسانی گروہ. اخرجت للناس، تمہیں اللہ تعالی نے پوری کی پوری انسانیت کی خدمت کے لیے برپا کیا ہے اور انسانیت کی خدمت کے لیے تمہیں نکالا ہے. تمہارا کام کیا ہوگا؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم انہیں نیکی کا حکم دیتے ہو اور انہیں برائی سے روکتے ہو. وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر یقین پختہ رکھتے ہو. اللہ کی بندگی کی وجہ سے ہی تم اس ذمہ داری کی ادائیگی کی کوشش میں مصروف ہو، دوسروں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. جہاں پر ہمارے پاس اتھارٹی حاصل ہے وہاں پر نیکی کا نفاذ اتھارٹی کے ساتھ کرنا امر بالمعروف میں شامل. جہاں اتھارٹی حاصل ہے اتھارٹی سے اس برائی سے روک دینا لوگوں کو، یہ نہیں عن المنکر میں شامل ہے. جہاں اتھارٹی نہیں ہے وہاں پر سمجھانے کی طریقے سے اور نصیحت کرنے کے طریقے سے، واعظ کے طریقے سے اور منت سماجت کرنے کے طریقے سے نیکی کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرنا اور برائی سے روکنے کی کوشش کرنا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تقاضا ہے. یہ دوسرا مطالبہ ہے جو اللہ کا دین ہمارے سامنے رکھتا ہے. اب ہمیں اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اس ذمہ داری کی ادائیگی کے حوالے سے کیا کوشش کر رہے ہیں. کیا اس کام کو ہم اپنے گھر میں ہی انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں؟ اور پھر گھر سے باہر نکل کر جن جن لوگوں سے ہمارا تعلق ہوتا ہے، جن جن لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، ان تک اللہ کا دین پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اگر انہیں کسی برائی میں ملوث دیکھیں تو ان سے باز کرنے کی، انہیں سمجھانے کی اور روکنے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اگر انہیں اللہ کے کسی حکم پر عمل نہ کرتا ہوا دیکھیں تو کیا اس بات کی ترغیب انہیں دلانے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہ ہم سب کے لیے سوچنے کی بات ہے. اور اگر ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں تو پھر یہ بات جان لیجئے، ہم وہ اعلیٰ ترین کام چھوڑ چکے ہیں کہ جو ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پسند فرمایا تھا. ایک بہت خوبصورت مثال ہمارے بزرگ بیان کیا کرتے تھے کہ سچا ایمان جب کسی کے دل میں پیدا ہوتا ہے تو اس کی مثال ایک بیج کسی ہے. سچے ایمان کی وجہ سے خود نیک بن جانا, اچھا عمل اختیار کر لینا, یہ درخت اور شجر برآمد ہوتا ہے. جب یہ شجر اپنی پختگی کو پہنچ جاتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اگر آم کی گٹلی سے آم کا بیج لگا ہے, یعنی درخت لگا ہے, تو پھر اس آم کے درخت پر آگے چل کر آم کا پھل لگے گا. اس پھل کے اندر ایک اور گٹلی موجود ہوگی, اور اگر اس گٹلی کو زمین میں, اچھی زمین میں دبا دیا جائے تو ایک اور درخت برآمد ہو جائے گا. اسی طرح سے سمجھیے, اگر کسی شخص کے دل میں سچا ایمان پیدا ہو جائے تو وہ خود بھی نیک بن جائے گا, اور پھر اس کے بعد وہ دوسروں کو بھی نیکی کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرے گا, گویا دوسروں کے دلوں میں بھی ایمان کا بیج بونے کی کوشش کرے گا. جیسے آپ کو پتا, اگر زمین اچھی ہو, صحت مند ہو, سالم ہو, تو اچھا بیج پڑنے سے اس میں ضرور پودا برآمد ہوتا ہے. اسی طرح جن لوگوں کے دل زندہ ہوں گے اور مردہ نہیں ہو چکے ہوں گے, ان لوگوں تک جب اچھی بات اور دین کا پیغام پہنچایا جائے گا تو یہ بیج ضرور ان کی دلوں کی کھیتیوں کے اندر بارآور ہوگا, اور جب یہ ایمان کا بیج ان کے دلوں میں پڑ جائے گا تو پھر ان کے کردار میں بھی نیک عمل کا درخت وہ وجود میں آئے گا, اور پھر نوٹ کیجئے اس درخت کے اندر دوبارہ وہ پھل لگے گا, اور پھر یہ معاملہ اسی طرح سے پھیلتا چلا جائے گا. یہ ہے وہ کام جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی بندہ مسلم کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں, اس کے لیے اپنے عمل کا تو موقع ختم ہو گیا, سوائے تین بڑی بڑی چیزوں کے, جس میں سے ایک ہے نفع بخش علم, مفید علم جو اس نے کسی اور کو سکھایا ہو اور اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہوں, پھر وہ جو لوگ فائدہ اٹھانے والے ہیں وہ آگے دوسروں کو سکھاتے ہوں, پھر یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا چلا جاتا ہو, تو جس شخص نے بھی اس کام کا آغاز کیا تھا اسے اس کا اجر اور نیکی وہ پہنچتا چلا جائے گا. یہ اتنا عظیم کام ہے, اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. تو سوچنا چاہیے کہ ہم اس کام کو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں, اور اگر نہیں کر رہے ہیں تو آج اور ابھی ہمیں اپنی اصلاح کر لینی چاہیے, اور اسے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس کام کو انجام دینا چاہیے, دوسروں کو نیکی کا حکم دینا اور دوسروں کو برائی سے روکنے کی کوشش کرنا. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. پھر ایک اور بات بھی میں عرض کر دوں, اگر امت یہ کام چھوڑ دے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بڑے واضح الفاظ میں ارشاد فرمائی ہے, اور آپ نے بڑا غیر معمولی انداز اختیار کیا. سنن ترمذی میں روایت موجود ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, تم لازمن نیکی کا حکم دو گے اور تم لازمن برائی سے روکو گے اور تم لازمن ظالم کا ہاتھ پکڑو گے, اور دیکھو اگر تم نے ایسا کرنا چھوڑ دیا تو پھر مجھے اندیشہ ہے اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہو جائے گا, تم پر سزائیں بھیجے گا, اور تم اس کو پکارو گے, اس سے دعائیں کرو گے, لیکن اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی دعائیں قبول نہیں فرماتا جو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا چھوڑ دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ دیکھیں, ساری زندگی کے ہر لمحے اللہ کے رسول اسی کام کی کوشش میں لگے رہے کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑ دیں, اللہ کے دین سے جوڑ دیں, اور جب اپنا کام تقریباً مکمل فرما لیا اور اب اپنے خالق حقیقی کی طرف واپسی کا وقت قریب ہے تو خطبہ حجت الوداع کے آخر میں صحابہ اکرام سے پوچھا, الا هل بلغت, کیا میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچا دیا؟ پھر سوال کیا, کیا میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچا دیا؟ پھر سوال کیا, کیا میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچا دیا؟ اس کے بعد صحابہ نے جواب دیا, قلنا نعم, ہم نے کہا اللہ کے رسول, جی ہاں آپ نے اللہ کا دین ہم تک پہنچا دیا, آپ نے رسالت کا حق ادا فرما دیا, آپ نے امانت کی ادائیگی کا حق ادا فرما دیا, آپ نے ہماری بھلائی چاہنے کا حق ادا فرما دیا. اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک ڈیوٹی اپنی امت کی لگائی اور فرمایا, فل یبلغ الشاہد الغائب, اب جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ اس دین کو تھامیں اور اسے ان لوگوں تک پہنچائیں جو یہاں پر موجود نہیں ہیں. پوری امت کی اللہ کے رسول نے ڈیوٹی لگائی, اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بھی فرما کر گئے کہ بلغو انی ولو آیتن, تم پہنچاؤ میری طرف سے چاہے تمہیں ایک ہی آیت کیوں نہ آتی ہو. یہ ہے اس کام کی اہمیت, اور ہر شخص یہ کام کرے. اس کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم. ہم میں سے ہر بھائی اور ہر بہن یہ کام کر سکتی ہے اگر ہم اس کام کو اپنی ذمہ داری سمجھیں اور آج اسے اس حوالے سے کوشش کا آغاز کر دیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اب آخری بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقاضا اپنے دین کے حوالے سے بہت صاف الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 میں اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ. اہل ایمان اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ تم سے یہ چاہتا ہے کہ تم اس کے دین اسلام پر پوری طرح سے عمل پیرا ہو جاؤ, اس پورے کے پورے دین پر عمل کرنے لگو. پھر اپنے کلام میں یہ بات بھی واضح فرمائی, فرمایا مَن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من, جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی دین کو اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں ہرگز اس سے وہ دین قابل قبول نہیں ہوگا, اللہ اس سے ہرگز وہ دین قبول نہیں فرمائے گا. پھر یہ بھی فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک دین تو صرف اسلام ہے. اللہ تم سے صرف اسلام پر ہی عمل پیرا ہونے کا مطالبہ کرتا ہے اور یہی تم سے چاہتا ہے. پھر اسی دین کے حوالے سے فرمایا اور یہ قرآن حکیم کی آخری آیات میں سے ایک آیت ہے نازل ہونے والی, الیوم اکملت لکم دینکم, بڑے اہتمام سے فرمایا گیا آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کیا ہے. واتممت علیکم نعمتی, میں نے اپنی نعمت ہدایت تم پر تمام کر دی ہے. ورضیت لکم الاسلام دینا, اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند فرما لیا ہے, اب تمہیں اسی دین پر عمل پیرا ہونا ہوگا. آج ہماری زندگیاں دیکھ لیجئے, انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے بعض ہی احکامات پر عمل کر پا رہے ہیں, اور دین کا ایک بہت بڑا حصہ ایسا ہے کہ جس پر ہم عمل پیرا نہیں ہیں. ایسی صورتحال میں اگر اللہ کے سامنے پیشی ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا فیصلہ ہوگا ہمارے بارے میں؟ قرآن حکیم آج ہمیں پہلے سے یہ بات آگاہ کر رہا ہے اور وہ یہ ہے کیا فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ سکتے ہیں کیا تم میرے احکامات میں سے بعض کو مانتے تھے اور بعض کو نہیں مانتے تھے, اور پھر میرا فیصلہ کیا تھا جو میں نے اپنے کلام میں نازل کیا تھا, فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا, جو کوئی تم میں سے یہ کام کرے گا اس کا بدلہ یہی ہے کہ دنیا کی زندگی میں ہی اسے ذلیل و رسوا کر دیا جائے. ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب, اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے. اللہ تبارک و تعالی ہرگز اس سے راضی نہیں ہوں گے اگر ہم اس کے دین کے بعض احکامات پر عمل کرتے رہے اور بعض پر عمل پیرا ہونے کے حوالے سے ہم نے کوشش نہ کی. ایسی صورت میں اگر اللہ کے سامنے پیشی ہو گئی اللہ تبارک و تعالی ممکن ہے شدید غضب نہ ہو ہم پر. لہذا آج مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے, جبکہ ہم اچھی طرح یہ بات جانتے ہیں کہ ہم اللہ کے دین پر پوری طرح عمل پیرا نہیں ہیں, اس صورتحال میں واحد راستہ جو آج کے حالات میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے پوری طرح جدوجہد کریں, اپنے آپ کو لگائیں اور کھپائیں. یہ واحد مخرج ہے, یہ واحد وے آؤٹ ہے آج کی اس مشکل صورتحال سے نکلنے کا. اگر ہم اپنی زندگیوں میں اس جدوجہد کو اختیار کر لیں کہ ہم اللہ کے دین پر پوری طرح عمل پیرا ہو جتنا ہمارا دار اختیار ہے, اس دین کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں جتنا ہمارے بس میں ہے, جتنا ہمارے لیے ممکن ہے, اور پھر اس کے بعد اپنی پوری توانائی, اپنا وقت, اپنی صلاحیت, اپنی ذہانت, اپنی قابلیت, اپنا مال, اپنی جان اللہ کی راہ میں کھپائیں اس مقصد کے لیے کہ اس کے دین کا نفاذ ہو جائے, اس کا دین پوری طرح سے امپلیمنٹ ہو جائے, اس کا دین پوری طرح سے نافذ اور قائم ہو جائے, تو یہ وہ مخرج ہے کہ جس کے بعد امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے درگزر فرمائیں گے اور ہمیں معاف فرما دیں گے. دین کے نفاذ کی جدوجہد کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کئی مرتبہ عطا فرمایا. سورہ شورا میں تو بڑے واضح الفاظ ہیں, فرمایا مسلمانوں ہم نے تمہارے لیے وہی راستہ مقرر کیا ہے جس کی رہنمائی ہم نے نوح علیہ السلام کے لیے کی تھی, اور جس کی وحی اے نبی ہم آپ کی طرف بھی کر رہے ہیں, اور اسی کا حکم ہم نے ابراہیم, موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیا تھا. اللہ نے اپنے سارے رسولوں کے لیے یہی راستہ اور یہی حکم مقرر کیا تھا, اور وہ کیا ہے؟ ان اقیم الدین, اللہ کے دین کو قائم کرو. یہ زمین اللہ کی ہے, وہی اس کا مالک ہے, اس زمین پر نافذ کرنے کے لیے اس نے اپنا دین اپنا قانون نازل کیا ہے، اس دین کو یہاں پہ عملاً قائم کرنا نافذ کرنا تمہاری ذمہ داری ہوگی۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح حکم، اور فرمایا ولا تتفرقوا فی، اس بارے میں کسی تفرقے کا شکار نہ ہونا، کسی دو رائے کا اظہار نہیں ہونا چاہیے اس میں، اللہ کے دین کا نفاذ ہونا چاہیے، اس کی زمین ہے، وہی اس کا مالک ہے، اور اسی کا یہ حق بنتا ہے کہ یہاں پر اسی کا حکم چلے۔ لیکن یہ ہوگا کیسے؟ خود بخود نہیں ہوگا، اس کے لیے کسی نہ کسی کو کوشش اور محنت اور جدوجہد کرنی پڑے گی۔ اور کون کرے گا؟ وہ کریں گے جو اللہ کو اپنا رب نہیں مانتے، یا وہ کریں گے جو اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، اپنا بھی لارڈ اور مالک مانتے ہیں اور اس زمین کا بھی لارڈ اور مالک مانتے ہیں۔ اور پھر سوچئے، ایک طرف وہ اللہ کو رب بھی مانتے ہوں اور اس کا دین نافذ نہ ہو اور انہیں صورتحال سے کوئی فکر نہ ہو، اس صورتحال کی کوئی پرواہ نہ ہو، تو کیا وہ واقعتاً اللہ کو اس زمین کا رب مانتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ تو اگر اللہ کو ہم اپنا رب مانتے ہیں، اس پوری کائنات کا رب مانتے ہیں، تو ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ زمین پر حکم بھی اللہ ہی کا نافذ ہونا چاہیے، اسی کا دین، اسی کا قانون یہاں پر نافذ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے جدوجہد کرنا میری اور آپ سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں میں نظر دوڑانی چاہیے، کس طرح کی سٹرگل، محنت اور جدوجہد شب و روز اس کی زندگیوں میں، ان کی زندگیوں میں نظر آتی ہیں۔ کس مقصد کے لیے تھیں؟ اسی مقصد کے لیے تھیں کہ اللہ کو راضی اور خوش کیا جائے۔ اور اس کے لیے کرنا کیا تھا ان کو؟ اس کے لیے ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور مدد کرنی تھی۔ کس کام میں مدد کرنی تھی؟ هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا ہے، انہیں پوری کی پوری ہدایت، الہدا، کامل ہدایت نامہ قرآن کی شکل میں عطا کر دیا ہے، انہیں دین حق، سچا دین اسلام کی شکل میں عطا کر دیا ہے، اور ان سے بھی مطالبہ وہی ہے جو باقی رسولوں سے تھا کہ اسے پورے کے پورے نظام زندگی پر غالب کریں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی امتیوں سے وہی نصرت اور مدد کی ضرورت ہے جس طرح پچھلے رسولوں کو اپنے امتیوں سے مدد اور نصرت کی ضرورت تھی، یعنی وہ اللہ کے دین کے نفاذ کے مشن میں ان کے دست و بازو بنے، ان کی مدد کریں، ان کی نصرت کریں۔ اور جب دیکھیے صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصرت کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بارے میں قرآن میں ایک سے زائد مرتبہ فرمایا ہے کہ رضی اللہ عنہم و رضوان، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، خوش ہو گیا ہے، اور وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ملنے والا اجر اور انعام اور صلہ دیکھیں گے، تو وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ یہ ہے وہ راستہ کہ جس پر ہمیں بھی چلنا ہوگا۔ آج بھی دین اسی طرح مغلوب ہے جس طرح سے کہ اس وقت مغلوب تھا جب یہ نازل ہو رہا تھا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جدوجہد کر کے اسے عملاً اس دنیا کے اوپر نافذ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں عرب کی حد تک اسے پوری طرح نافذ اور غالب کر کے تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام نے اسے آگے بڑھایا اور تین بر اعظموں تک پہنچایا۔ یہ ان کا مشن تھا، ان کا کام تھا۔ اور آج کی صورتحال کیا ہے؟ آج صورتحال یہ ہے کہ واپس یہ دین اسی حالت کو پہنچ چکا ہے۔ آج اس لحاظ سے تو ہم دین کی برتری اور غلبہ ثابت کر سکتے ہیں کہ اس سے بہتر کوئی دین نہیں، اس سے بہتر کوئی تعلیم نہیں، اس سے بہتر کوئی نظام نہیں۔ لیکن دنیا ہمارا منہ چڑھائے گی جب ہم سے پوچھے گی کہ اگر یہ سب کچھ اتنا ہی اچھا ہے تو تمہارے پاس 50 سے زائد مملکتیں اس دنیا میں موجود ہیں، کوئی ایک مسلمان ملک دکھا دو جہاں پر اللہ کے اس دین کا عملی نفاذ دیکھ کر تم یہ بات ثابت کر سکو کہ جو کچھ زبان سے کہہ رہے ہو واقعتاً ویسا ہی ہے۔ اگر آج دنیا ہم سے یہ کہے تو کوئی ایک ملک بھی ایسا نہیں ہے جو ہم دنیا کے سامنے پیش کر سکیں۔ اس لیے اس دین کے نفاذ کی جدوجہد کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اسی کے ذریعے سے ہماری بندگی بھی مکمل ہوگی، اسی کے ذریعے سے ہم دعوت دین کا بھی حق ادا کر سکیں گے، اور اسی کام کو کرتے ہوئے ہماری جان چلی جائے، اللہ ہمیں اپنے پاس واپس بلا لے، تو ہم اللہ کے سامنے اس کام کو کرتے ہوئے جائیں گے تو کوئی معذرت پیش کر سکیں گے کہ اللہ ہم اپنی سی کوشش کر رہے تھے، اگرچہ ہم تیرے پورے دین پر عمل نہیں کر پا رہے تھے، نہ تیرے دین کو دوسروں تک پہنچانے کا حق ادا کر پا رہے تھے، اس کے باوجود جو کچھ ہم سے ہو پا رہا تھا ہم اس کی کوشش میں لگے ہوئے تھے، تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے درگزر فرمائیں گے۔ اب آخری بات، یہ جو دین کے نفاذ کی جدوجہد کرنی ہے، اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہوگا، آخر کیسے یہ کام انجام دیں گے؟ میں ایک مرتبہ یہی بات ایک جگہ پہ رکھ رہا تھا تو اس محفل میں دو تین ڈاکٹرز بھی موجود تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ جب آپ کو اپنی کوئی بات منوانی ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم اسٹرائک کرتے ہیں۔ میں نے کہا ایک ڈاکٹر اکیلا اسٹرائک کر دیتا ہے تو بات مان لی جاتی ہے یا کیا کرتے ہیں؟ کہا کہ نہیں، ہم سارے کے سارے ڈاکٹرز مل کر اسٹرائک کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اس کے بعد اپنا مطالبہ منوا لیتے ہیں۔ تو پھر میں نے ان سے پوچھا آپ کے کیا خیال ہے دین کے نفاذ کا مطالبہ منوانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بات ان کی سمجھ میں آ گئی۔ تو پھر انہوں نے خود کہا کہ ہمیں ایک اجتماعی قوت کی شکل اختیار کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو منظم کرنا چاہیے، اپنی انفرادی زندگیوں میں اللہ کے دین پر عمل کا ایک نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے، لوگوں کو جگانا چاہیے اور دین کی جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس کا احساس انہیں دلانا چاہیے، انہیں اپنی مدد کے لیے پکارنا چاہیے۔ اور جب اس طرح سے ہم ایک مضبوط اجتماعیت تیار کر لیں گے تو اس کے بعد نظام باطل کے خلاف ہمیں ٹکرانا چاہیے اور دین کے نفاذ کا مطالبہ وہ منوانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ کام ہے جو ہمیں کرنا ہوگا۔ سوچنا چاہیے کیا ہم کسی اجتماعیت کے ساتھ وابستہ ہیں یا نہیں ہیں، اس کام کے لیے کوئی کوشش، کوئی محنت، کوئی وقت، کوئی توانائی، کوئی مال کا خرچ، کسی اور صلاحیت کا خرچ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ اور اگر یہ سب کچھ نہیں ہو رہا تو پھر نوٹ کر لیجئے، یہ سب کچھ سننا، یہ سب کچھ پڑھنا، یہ خود ہمارے لیے بڑی سخت جواب دہی کا ذریعہ بن جائے گا۔ علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ، امام غزالی رحمت اللہ علیہ اور بھی ہمارے کئی اسلاف نے یہ بات لکھی ہے کہ اچھی محفلوں میں، اچھی مجلسوں میں شریک ہو جانا، اچھی باتوں کا سن کر دل کا نرم پڑ جانا، آنکھوں میں آنسوؤں تیرنے لگنا، دل کے اندر عمل کا عزم کرنا، آئندہ کے لیے ارادے باندھنا، یہ سب کچھ کرنا عوام کے لیے سب کچھ آسان ہوتا ہے، لیکن کہاں پر آ کر ناکام ہو جاتے ہیں؟ اکثریت ناکام ہوتی ہے جب ان ساری باتوں کو عمل کے روپ میں ڈھالنے کا وقت آتا ہے، تو اس وقت قدم پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے ان اسلاف نے صاف صاف لکھا کہ ایسے لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ سب کچھ سننا ان کے حق میں پھر کوئی بہتری کا باعث نہیں بنے گا، بلکہ اس کی بنیاد پر ان کی جوابدہی اور سخت ہو جائے گی، اور سخت ہونی بھی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بات بتا کر گئے ہیں کہ قیامت کے دن ہر آدم کے بیٹے کو پانچ باتوں کا سوال، یعنی پانچ باتوں کے متعلق سوال اس سے کیا جائے گا اور اسے کچھ نہ کچھ جواب دینا ہوگا، اور آخری سوال کیا ہوگا؟ مجھ سے بھی اور آپ سب سے ہوگا کہ ماذا عاملہ فیما علما، اس پر کتنا عمل کر کے آئے ہو جو علم تم نے حاصل کر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس کی تیاری کر لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین کے نفاذ کی جدوجہد کرنا اسی طرح سے ہماری ذمہ داری ہے۔ بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، جس طرح نماز پڑھنا ہمارے لیے ایک ذمہ داری ہے، نماز پڑھنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے مسجد کا رخ کرتے ہیں، مسجد میں آ کر امام صاحب کے پیچھے صفیں باندھتے ہیں، پھر جیسے جیسے وہ نماز پڑھتے ہیں ان کی پیروی کرتے ہوئے، اقتدا کرتے ہوئے اسی طرح سے نماز پڑھتے ہیں۔ اجتماعی شکل میں کام ہم انجام دے رہے ہوتے ہیں، اور ہر روز کم از کم پانچ مرتبہ یہ پوری کی پوری مشق ہمیں کرائی جاتی ہے۔ اسی طرح سے سمجھیے، جب دین کے نفاذ کا کام ہم کرنا شروع کریں گے تو اس کے لیے بھی ہمیں پہلے ایک جماعت تلاش کرنی ہوگی، جب جماعت مل جائے تو اس کے امیر کی بیعت کرنی ہوگی، اس کا حکم سننا اور ماننا ہوگا شریعت کے دائرے کے اندر اندر، پھر جیسے جیسے وہ حکم دیتا جائے ویسے ویسے ہمیں عمل کرنا ہوگا، یہاں تک کہ اللہ کے دین کے نفاذ کا مشن اپنی تکمیل کو پہنچ جائے اور دین پوری طرح سے نافذ ہو جائے۔ یہ دونوں چیزیں بالکل آئیڈینٹیکل ہیں، بالکل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ نماز کی اہمیت کا احساس آج بھی ہمارے دلوں میں کچھ نہ کچھ موجود ہے، تو ہم یہ باجماعت روزانہ کی پریکٹس ہم کر رہے ہوتے ہیں، اگرچہ اس کے لیے مشق کا یا پریکٹس کا لفظ استعمال کرنا کچھ مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ایک ایسا تعلق ہے کہ جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس میں ایک اجتماعی نظم کی بھی ہمیں مشق کرائی جاتی ہے، اور ایک آدمی کے پیچھے اٹھنا بیٹھنا، اس کے حکم کے مطابق نماز پڑھنا، یہ ہمیں سکھایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے دین کے غلبے اور دین کے نفاذ کی جدوجہد بھی بڑا مقدس کام ہے، اللہ کے رسولوں کا کام تھا، اللہ کے رسولوں کے امتیوں کا کام تھا کہ وہ اس جدوجہد میں اپنے آپ کو لگاتے تھے۔ آج میں اور آپ بھی اس جدوجہد میں اپنے آپ کو لگا سکتے ہیں، کسی اجتماعیت میں شامل ہو کر اس کے امیر کا حکم سنیں اور مانیں اور اس جدوجہد کو انجام دیتے رہیں یہاں تک کہ اللہ کے دین کے نفاذ کا مشن مکمل ہو جائے۔ آخری بات یہ ہے کہ جماعت کون سی ہونی چاہیے، چار معیارات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس کے مطابق اس اجتماعیت کو ڈھونڈنا تلاش کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلی بات، اس اجتماعیت کا ڈکلیئرڈ گول، اعلانیہ مقصد اللہ کے دین کا نفاذ ہونا چاہیے، اس سے کم تر کوئی کام اس کے پیش نظر نہ ہو، بلکہ اصل گول، اصل مقصد یہ ہو کہ اللہ کے دین کے نفاذ کی جدوجہد اس جماعت کے ذریعے سے کرنا مقصود ہو۔ دوسری بات، وہ کس طریقے سے دین کے نفاذ کی جدوجہد کرے، یہ طریقہ انہوں نے اخذ کیا ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بڑھ کر بہتر اور اچھا طریقہ اور کسی کا نہیں ہو سکتا اس کام کے حوالے سے، لہذا دوسرا معیار یہ ہونا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہونا چاہیے کہ اس جماعت کا نظم بیعت کے نظام کے اوپر قائم ہو، ایک امیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ بیعت کی گئی ہو کہ ہم آپ کا ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے جو بھی آپ شریعت کے دائرے کے اندر ہمیں دیں گے، پھر اس کے پیچھے چلا جائے، اس کی بات مانی جائے اور اس جدوجہد کو آگے بڑھایا جائے۔ اور پھر آخری بات یہ ہے کہ اس کی قیادت سے قریب ہو کر دیکھا جائے کہ ان کے اندر خلوص اور اخلاص موجود ہے یا نہیں ہے، وہ اس کام کو واقعتاً اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اور دنیاوی مقصد تو پیش نظر نہیں ہے خدا نخواستہ ان کے، تو اگر یہ محسوس ہو جائے کہ نہیں واقعتاً اللہ ہی کو راضی کرنے کے لیے ساری جدوجہد کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان پہ اطمینان کیا جا سکتا ہے کہ کسی غلط طرف ہمیں لے کر نہیں جائیں گے، پھر ایسی جماعت میں شامل ہو کر اپنے آپ کو لگانا کھپانا تاکہ دین پر اپنے دائر اختیار میں عمل کرنا آسان ہو جائے، دین کی دعوت کو دوسروں تک پہنچانا آسان ہو جائے، دین کے نفاذ کی جدوجہد کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، یہ سارے کام اس اجتماعیت میں شامل ہو کر انشاءاللہ ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے۔ اب اس اجتماعیت کے حوالے سے غور و فکر کرنا، سوچنا اور اس کے بعد کوئی فیصلہ کرنا یہ ہم سب کی انفرادی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کے لیے اس کام میں آسانی فرمائے۔